The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara. Here it is, Madani Muzakara. The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلات و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. 1444 ہجری کے ذی قعد شریف کی ساتویں رات ہے. اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء الدین السلام پین نمبر 3 سے فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 7, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں ضروری. بند پڑھا تو عرض کرنے کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے, انشاءاللہ اپنی بھول ہوئی تو قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
دنیا کے اندر موجود تمام پانی کو اگر ایک جگ میں ڈال لیا جائے تو صرف ایک چمچ پانی وہ پینے کے قابل ہے, باقی تمام پانی وہ پیا نہیں جا سکتا. یاد رہے دنیا میں پانی زیادہ تر یا تو فروزن ہے یا سالٹی ہے, یعنی جمع ہوا ہے یا نمکین ہے, اور یہ واحد سبسٹنس ہے جو تینوں حالتوں میں موجود ہے, لیکوڈ بھی ہے, مایا بھی, سالڈ بھی ہے برف کی صورت میں, اور یہ گیشیئس سٹیٹ میں بھی ہے یعنی بھاپ کی صورت میں بھی موجود ہے. اینڈ واٹر از ون آف دا موسٹ پاورفل سبسٹنس, اور پانی ایک طاقتور ترین چیز ہے کیونکہ یہ ہر جگہ سے اپنا رستہ نکال لیتا ہے, بڑی بڑی چٹانوں کو پگھلا دیتا ہے. اینڈ ناؤ What is the shortest definition of water? اور اب پانی کی مختصر ترین تعریف کیا ہوگی؟ Water is life. پانی زندگی ہے. اور آج موسمیاتی تبدیلیاں, یہ جو آلودگی ہے, اس وجہ سے ہمیں دونوں طرح سے پریشانی کا سامنا ہے. Shortage of water and contaminated water. پانی کم ہو رہا ہے اور جو ہے وہ گندا ہے, یعنی کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں متاثر ہو رہی ہیں. انسانی جسم میں پانی کی کیا اہمیت ہے یہ تو بہت اوپن ہے. انسان کے جسم کا 60% سے زیادہ پانی پر مشتمل ہے, اور جسم میں ہونے والا ہر پروسیس, ہر فنکشن, اس کو پانی کی حاجت ہے. جانوروں میں دیکھا جائے تو اونٹ کئی مہینے بغیر پانی پیے رہ سکتا ہے, لیکن جب ایک بار پانی پیتا ہے تو ایک ہی دفعہ میں 100 لیٹر پانی پی سکتا ہے. لیکن انسان میں یہ کوالٹی نہیں ہے, وی ہیو ٹو ریفل. ہمیں تو ہر وقت پانی چاہیے, بالخصوص گرمیوں میں. لیکن اب پانی کم ہو رہا ہے. لاہور میں کہا جاتا ہے پہلے 1980 میں 200 فٹ کھودتے تھے صاف پانی نکل آتا تھا, لیکن اب 1300 فٹ کھودنا پڑتا ہے تب جا کے فریش واٹر صاف پانی ملتا ہے. اور یقین کیجئے یہ جو صبح اٹھ کے ہم نلکا کھولتے ہیں اور پانی باہر آ جاتا ہے بہت بڑی نعمت ہے. دنیا کے بہت سے ملکوں میں پانی راشن کر کے چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں دیا جاتا ہے, نہانے کے دن مقرر ہے. قبلہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور پانی کسی ایک خاص ملک کی یا قوم کی نہیں بلکہ کرہ ارض پر موجود ہر جاندار کی ضرورت ہے. آج پانی کو بچانے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے, کس طریقے سے ہم پانی کو بچا سکتے ہیں, اور ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں پانی کے بچانے کے حوالے سے, میانہ روی کے حوالے سے, اعتدال کے حوالے سے کیا رہنمائی فرماتا ہے.
ماشاءاللہ, واقعی پانی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ دنیا سے مائنس ہو جائے تو کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا, سارے کے سارے مر جائیں. اور بات تو ایسے کہ وہ رہتے ہی پانی میں, جیسے کہ دنیا کی جو آبادی ہے نا زمین سے زیادہ وہ پانی کی آبادی ہے سمندر, تو یہ رہتے ہی پانی میں, مچھلیاں پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. کیونکہ پانی اور پھر انسان, جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ 60% بدن جو ہے ہمارا یہ پانی اس میں ہے, اور بھی اس میں مٹی بھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو پانی جو ہے یہ 60% ہے, 60%. تو اب یہ کہ پودا بھی ہے اس کو پانی نہیں دے گا تو مرجھا جائے گا, تو اگر انسانی بدن کو پانی نہیں ملے گا یہ کیسے جیے گا. پانی کے اسراف سے تو ویسے ہی بچنے کا حکم ہے, یہاں تک ہے کہ اگر جاری نہر پر بھی جاری پانی میں بھی وضو کیا جائے تب بھی اسراف سے بچنے کی تاکید ہے. لیکن ہمارے یہاں جہاں پانی کی فراوانی ہے, یعنی کہ پانی اچھی مقدار میں مل رہا ہے, تو اس میں لوگ احتیاط کم کرتے ہیں. وضو کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو پہلے بعض لوگ نل کھولتے ہیں, پانی بہنا شروع ہو گیا, اب یہ آستین چڑھاتے ہیں. ارے یہ جو پانی آپ نے بہانا شروع کر دیا, گناہ ہو رہا ہے. جی ہاں, گناہگار ہو رہے ہیں. یہ کھولنے کی کوئی تک نہیں ہے نا, ضرورت ہی نہیں ہے. پھر یہ آستینیں چڑھائیں گے تو پھر وضو کرتے ہوئے تو تھوڑا تھوڑا پانی پچ پچ کریں گے, اور پانی دھڑ 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 بہ رہا ہوتا ہے. اسی طرح مطلب مسا کرتے ہیں تو اس وقت بھی نل کھلا ہوتا ہے بعض لوگوں کا, اور مسا کر رہے ہوتے ہیں پانی دھڑ دھڑ بہ رہا ہے, تو یہ نہیں ایک وضو کر رہے بیٹھے تو پتا نہیں کتنے گناہ کر کے اٹھے, لوگوں کو پتا ہی کوئی نہیں. اچھا بعض لوگ کوئی بتائے گا تو بھی ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ہم تو باپ داداؤں سے یہی طریقہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے, باپ داداؤں کا طریقے کی اگر ضد ہے تو کفار کرتے تھے. ہمارے باپ داداؤں کا دین ہم نہیں چھوڑ سکتے, ہم تو قرآن و حدیث کے پابند ہیں, اللہ اور رسول کے احکامات کے پابند ہیں. بہرحال پانی کا اسراف نہیں کرنا چاہیے. بہار شریعت میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ آدھا چلو ناک میں چڑھانے کے لیے کافی ہے, پورا چلو پانی لینا اسراف ہے. ہمارے تو پورے چلو کی کہاں بات ہے, 10 چلو تک تو گر جائے گا نل, اتنا زور سے کھلا ہو تو پھر جا کر یہ ناک تک پہنچتے پہنچے تو ناک پر جو پانی استعمال کر رہے ہیں وہ آتا نہیں ہے, خالی نوک پہ لگا لیتے باقی بہا دیتے. تو نوک پر لگا لینے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. پانی وضو میں سونگھنا ہے, سونگھ کر چڑھانا ہے یہ ناک کی نرم ہڈی تک. ہاں روزے میں احتیاط کرنی ہے کہ اگر زور سے سونگھ لیا اور دماغ میں چڑھ گیا روزہ بھی یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. روزے میں احتیاط سے پانی, لیکن ناک کی ہڈی تک سنت, اور غسل میں فرض ہے. نوک پر لگانے سے وضو کی سنت ادا نہیں ہوگی اور غسل کا فرض ادا نہیں ہوگا, بے غسلے رہیں گے. چڑھانا ہے یہ نہیں آتا, وہ گرانا آتا ہے, باقی کچھ نہیں آتا. پانی پئیں گے اور آدھا گلاس یوں کر کے پھینک دیں گے. پانی کی تنگی کا اب آپ نے سنا نا, یہ گلوبل وارمنگ سب جگہ مطلب اس کے طرح طرح کے مطلب اثرات جاری ہے. جیسے لاہور کا بتایا کہ پہلے 80 میں 200 فٹ نیچے سے مل جاتا تھا پانی, اب 1300 فٹ, اتنا گہرا چلا گیا پانی. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو یوں مطلب یہ کہ پانی بہت بہایا جاتا ہے, طرح طرح سے لوگ پانی کا اسراف کرتے ہیں. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر تھے, کسی نے پانی پیا اور باقی پانی وہ پھینک دیا. اس پر اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان کو سمجھانے کا بڑا پیارا انداز اختیار فرمایا. آپ نے ایک عالم صاحب کا واقعہ بتایا کہ بادشاہ ہارون رشید نے پیاس لگی تو ایک عالم صاحب ابن سماک کا بھی نام آتا ہے تو ان سے پانی منگوایا. تو وہ عالم صاحب جو تھے انہوں نے پانی کا گلاس پیش کیا اور فرمایا کہ بادشاہ ٹھہرو, پہلے یہ بتاؤ کہ آپ اگر کسی جنگل بیابان ویرانے میں ہوں وہاں پانی نہ ملتا ہو اور پیاس سے آپ کی جان پر بنی ہوئی ہو, نہیں پئیں گے تو فوت ہو جائیں گے آپ, ایسے میں پانی زیادہ زیادہ کتنے کا خرید کر پئیں گے. بادشاہ نے کہا کہ چاہے میری مجھے آدھی سلطنت دینی پڑ جائے، میں پانی خریدوں گا اور پیوں گا، جان بچاؤں گا. پھر عالم صاحب نے سوال کیا کہ یہ پانی اندر چلا جائے اور اس کے بعد یہ نکلے نہیں، پیشاب بند ہو جائے، نکلے نہیں. اب علاج پر کتنا زیادہ زیادہ خرچ کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں گے؟ بولا چاہے میری پوری سلطنت دینی پڑ جائے، جہاں ہے تو جہاں ہے، میں تو جان بچاؤں گا اور پانی نکلواؤں گا. بادشاہ کو پانی کا گلاس پیش کرتے ہوئے، خلیفہ ہارون رشید کو پیش کرتے ہوئے عالم صاحب نے فرمایا کہ اپنی سلطنت پر جتنا ناز کرنا کر لیجئے، کبھی آدھی سلطنت ایک گلاس پانی پر بک رہی ہے، کبھی ایک گلاس پانی کے لیے پوری سلطنت آپ کی بک رہی ہے، جا رہی ہے، سلطنت میں کیا رکھا ہے. اس پر بادشاہ رو پڑے، خلیفہ ہارون رشید، واقعی یعنی ہماری بادشاہتوں سے تو قیمتی پانی ہے، پانی انمول ہے، اس کی ہمیں اللہ پاک قدر نصیب فرمائے.
یا سیدی، یہ بھی دیکھا گیا ہے آج کل اسپیشلی طور پر پیٹ بوتلیں یہ مہمانوں کو دی جاتی ہیں مختلف دفاتر میں، مختلف دعوتوں میں، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ تھوڑی بوتل استعمال کرنے کے بعد اس بوتل کو وہیں پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور اب اس بوتل کو اور کوئی استعمال نہیں کرتا. تو اس کی کیا، اس پر آپ کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے کہ کیا اس بوتل کو جس کو دی گئی ہے وہ اپنے ساتھ لے جائے اور خود استعمال کرے، یا پھر اس کا کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟
لے جانے کی صورت تو یہ بوتلیں رکھتے ہیں، ٹیبل پر چن دیتے ہیں، ہاتھوں میں بانٹ نہیں رہے ہوتے، تب جتنا پیا وہ پی چکا، باقی بچا میزبان کا، بظاہر تو یہی ہے کیونکہ وہ اس کو پورا مالک نہیں بنایا، وہ مباح کیا اس کے لیے، جتنا جو پینا چاہے پی لے، اب یہ بچ گیا یہ میزبان کا ہے. تو اب جس نے پانی بچا کر رکھ دیا اس پر کوئی بلیم نہیں ہے، وہ اپنی ضرورت کا پیا، اس نے بچا دیا، اب آزمائش ہے میزبان کی. اچھا اب جو یہ عام لوگ جو ہے وہ اس کو بولو گے نا کہ بوتل لے جاؤ، یہ لیں گے نہیں، بلکہ میزبان کی ہمت نہیں ہوگی. ویسے عام سادہ سے آدمی کو تو بول دیں گے کہ یار جیب میں رکھ لو، آگے کام آئیے، لیکن جو موبیدار بار روب قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا بڑے صاحب لوگ جو ہوتے ہیں، ان کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ بوتل آپ لے جائیے. تو اس طرح مطلب یہ پانی جو بچ گیا یا پلیٹوں میں کھانا لوگوں نے چھوڑ دیا، جس نے پلیٹ میں کھانا چھوڑ دیا اس پر ہم الزام نہیں رکھ سکتے کہ اس نے ضائع نہیں کیا، اس نے چھوڑ دیا، اس کو کھانا اتنا ہی تھا، زیادہ ہرس میں نکال لیا بیچارے نے، ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، اب کر لیا لیکن اسے چھوڑ دیا. یہ ابھی تک اس پر کوئی گناہ تو مرتب نہیں ہوگا. اب یہاں بھی میزبان کی کہانی ہے ساری، میزبان اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اس کھانے کے ساتھ. اب اگر میزبان ڈالتا ہے ڈسٹ بین میں تو میزبان کی پکڑ ہے، کہ کھانے کے قابل جو کھانا تھا اس کو پھینک دیا تو میزبان گناہگار ہوگا. اس لیے میزبان کو چاہیے کہ یہ کھانا الگ الگ ترکیب سے، بریانی الگ کر لے، قورمہ الگ کر لے، اور یہ سارے مطلب اس طرح خود استعمال کر دے یا اڑوس پڑوس میں دے دے، غریبوں کو دے دے، کچھ بھی اس کا استعمال کرے. یہی پانی کا کرے، جو بچ گیا نا پانی، اسی طرح وہ پھینکنے کے بجائے یا تو خود استعمال کرے. پانی تو استعمال کی چیز ہے، تھوڑا 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 کر گھر والے پی لیں گے، پتا بھی نہیں چلے گا. گھر میں سب منرل واٹر کی بوتلیں تھوڑی پیتے ہیں، یا اپنے کولر میں ڈال لیں، کولر بھی تو ہوتے ہیں گھروں میں، فریج میں بوتلیں ہوتی ہیں، تو ضائع نہ کریں، بلکہ جس گلاس میں پانی پیے نا اس میں بھی تو آدھا گلاس پھینک دیتے ہیں، تھوڑا بچا کر پھینک دیتے ہیں، تو بس استغفر اللہ، یہ پھینکنا نہیں ہے. کچھ نہ کچھ قطرے تو پھینکتے ہیں، یہ تو میں نے نوٹ کیا ہے، پتا نہیں کیا مطلب تک ہے اس میں. تو یہ کہ نہ پھینکیں، بلکہ پورا گلاس آپ نے پی لیا، اب چند لمحوں کے بعد اس کو جب رکھ دیں گے نا تو دیواروں سے اتر کر گلاس کی دو تین قطرے جمع ہو جائیں گے گلاس میں، پھر اس کو آپ واپس پی لیں. بعض لوگ یوں جلدی جلدی یوں کر کے پھر یوں یوں کرتے ہیں، یعنی جو تھوڑا محتاط ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ اب اس میں کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے، پھر بھی ہوتا ہے اس میں. یہ رکھنے سے چاروں طرف سے وہ دیواروں سے پانی اترے گا، اب آپ اس کو خلاص کریں گے تو ہوگا، ورنہ جتنی بھی آپ کوشش کریں نا یہ خلاص نہیں ہوتا پانی گلاس میں سے. اس طرح پتیلا جو بھی ہے پلیٹ دھو کے کھانے کے بعد پی، تو اس کو بھی اسی طرح کرنا ہے کہ کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے پانی اندر، یہ ضائع ہوتا ہے پھر پھینک دیا جاتا ہے، تو ایسا نہ کیا جائے. اسی طرح وضو میں بھی احتیاطیں کی جائیں جو میں نے عرض کیا، تو ان سے بچا جائے. اور دھار بھی نل کی متوسط یعنی کہ درمیانی کھولی جائے، بہت تیز کھول دیتے ہیں لوگ جس سے پانی کی آواز دور دور تک جائے، سناٹا ہونا در در در، تو یہ نارمل حسب ضرورت دھار پانی کی رکھی جائے نل کی. اگر یہ ہے کہ پانی یہ لوگوں کا جھوٹا ہے میں کیوں پیوں، جراثیم لگ جائیں گے، اور یہ لوگوں کو وہمات ہوتے ہیں تو اسے وہمات نہ پالیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں سؤر المؤمن شفاء، کہ مومن کے جھوٹے میں، مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے. جو مسلمان نے جھوٹا چھوڑ دیا، اب یہ کہ زیادہ تر تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کے جھوٹے میں تبرک کے شفا ہے، کوئی حرج نہیں اس میں یہ سمجھنے میں، لیکن یہ کہ ہر مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے، یہاں نیک گناہگار کی کوئی قید نہیں ہے. خالی بزرگوں کا لے لیا ہم نے اور باقیوں کا پھینک دیا، یہ نہیں چلے گا.
یعنی یوں سمجھیے کہ 200-250 بوتلیں اگر وہاں رہ گئیں، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ میزبان کا اب کام ہے، کیونکہ میزبان کے آگے ہے ویٹر پورا ایک کیٹرنگ والا، تو یہ یوں ایسا لگتا ہے کہ یہ اب سارے ویٹروں کی تربیت کہ دیکھو پانی کا ایک قطرہ بھی ضائع نہ ہو، تو پلیٹ کا ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہو، تو پھر وہ پورے کیٹرنگ والے پر محنت، تو پھر وہ سارا، تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ دعوت سے پہلے ایک جیسے ورک شاپ کرنی پڑے گی کیٹرنگ والوں کی نہیں میزبانوں کی. تو کوئی اس میں ایسی آسان راستہ ہے کہ کچھ مہمان میزبان اور یہ سارے کچھ ایسی کوئی بچت بچت کی صورت بن جائے؟ اور کیونکہ یہ بہت زیادہ، میری پچھلی رپورٹ جو مجھے اخبار کی میں نے پڑھی تھی، پاکستان کے اندر سالانہ $4 ارب کا کھانا ضائع ہوتا ہے، $4 ارب کا کھانا، پاکستان اخبار کی خبر تھی. تو اس پر میں نے پورا پروگرام بھی کیا تھا، تو اس پر میں چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ یہ ذمہ داریاں خود تقسیم ہو جائے. میزبان شاید بہت مشکل ہے کہ یہ سب چیزوں کا یہ اہتمام کرے، کرے تو پھر کیسے کرے؟
تو گھروں میں بھی تو یہ نظام نہیں ہے نا، جن کے یہاں دو پیسے ہیں تو وہ پھر کھانا بچا کھچا پھینکتے رہتے ہیں، روٹیاں بچ گئیں تو پھینک دیں گے، وہ باسی روٹی نہیں کھاتے، بچے نہیں کھاتے ہمارے، فلاں نہیں کھاتا، تو یہ مطلب کر رہے ہوتے ہیں. غریب بھی اللہ توفیق دے تو یہ کہ بھائی اسراف کرنا چونکہ شریعت نے منع کیا ہے، اس لیے میں بچا کے رکھ، پیسے بچانے کے لیے چلو کسی اس طرح بھی وہ بچا تو لیتا ہے، غریب کم پھینکتا ہے لیکن وہ بھی پھینکتا ہے، ذہن نہیں. جیسا وہ پتیلی ہے اس میں سالن نکال لیا، چوربا بچ گیا، یہ کون کھاتا ہے؟ چوربا پھینک دیا جاتا ہے، یعنی کچھ تھوڑا بہت شوربا جو ہوتا ہے عام طور پہ وہ دلے میں چلا جاتا ہے، پھر اب وہ جو بھی گٹر کا جو بھی حساب کتاب ہوتا ہو سمجھے وہ بہا دیتے ہوں گے، سارا نہیں بہاتے مطلب تھوڑا سا بچ جاتا ہے نا، وہ عام طور پر مطلب ضائع کرنا ہے. چاول جو پتیلی میں چپکے رہ گئے وہ ضائع ہوتے ہیں، دیگوں میں چپکے رہ گئے وہ ضائع ہوتے ہیں، اور جس دیگوں میں تو بہت سارا بھی بعض اوقات بچ جاتا ہے. یعنی یہ تو کیا عوامی ادارے اور کیا خواصی ادارے، یہ سب میں یہ مسائل ہیں، ہوٹلوں میں بھی مسائل ہیں. ہوٹل میں ادھورا کھانا چھوڑا جس نے تو وہ ویٹر لے کر جائے گا، ادھوری روٹی چھوڑی ویٹر لے کر جائے گا، وہ کہاں ڈالے گا؟ یا تو وہ ہوٹل چھوٹا موٹا ہے نا، بٹیار خانے ٹائپ کا، وہ تو سارا آپس پتیلے میں جاتا ہوگا، لیکن جو ذرا وہ اسٹینڈرڈ کے ہوٹل ہوتے ہیں نا، ان میں شاید یہ ڈسٹ بن میں جاتا ہوگا. فریش مطلب گوشت وغیرہ مچھلیاں اور یہ تو پھینک دیتے ہیں نا، اب تو تھے ایک جگہ، میں نے پہلی بار سنا، میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، یہ کیا سن رہا ہوں، پابندی ہے، قانونی پابندی ہے
جی،
آج کا جو بچ گیا کل نہیں کھلا سکتے ہوٹل والے، سب پھینکو، تو کروڑوں اربوں روپے کے پھینک دیتے.
اب ہوٹلوں میں حضور ایک نیا سسٹم ہوا ہے، یہ بعض ممالک کا ابھی سفر کے دوران ہی انکشاف ہوا، ہوٹلوں نے باقاعدہ یہ رکھا ہے کہ اگر آپ نے سارے برتن صاف کر لیے اور سارا کھانا کھا لیا تو آپ کو اتنا پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا. اور اس کا نتیجہ مجھے بتا رہے تھے لوگ، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب کافی برتن کھانا ضائع ہونے سے بچ رہا ہے، اور کاؤنٹر پر باقاعدہ پھر اس کا کوئی ڈسکاؤنٹ پیکج دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے کھانا بچا دیا مطلب صاف کر لیا نہیں, ضائع نہ کیا, کیونکہ دنیا میں ضائع ہونے کے تعلق سے بھی کچھ ادارے ہیں جو اس پر کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ ابھی شروع شروع کی شاید باتیں ہیں جو چند لوگوں نے مجھے بتائی ہیں. البتہ یہ کہ ضائع ہونے کا جو رجحان ہے اس کا حساب لگانا بہت مشکل ہے.
یہ جو آپ نے بتایا یہ بھی تعجب کی بات ہے, میں پہلی بار سن رہا ہوں.
مجھے ابھی
میں نے تو ایک وہ دیکھی تھی, وہ مختلف گیٹ بنے ہوئے تھے, کہیں ملائیشیا کی خبر تھی شاید, وہ مختلف گیٹ بنے ہوئے تھے کہ جو اس گیٹ میں سے گزر رہا ہے وہ کھانا کھانے کے بعد اس کو اتنا ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا, اس کو اتنا. تو اس میں مطلب جو کچھ تھا کہ مطلب جو سب سے پتلے گیٹ میں سے گزر جائے اس کو شاید 50% یا اتنا ڈسکاؤنٹ تھا, اور جو مطلب
دبلا کرنے کی
10% لکھا ہوتا شاید
دبلا کرنے کی تحریک چلی ہوگی. اللہ اللہ اللہ.
تو یوں مطلب یہ ٹیکنیک اٹریکشن پیدا کرتے ہیں گے ہوٹل والے بھی کہ گاہک کسی طرح بھی دیکھنے کے لیے آئے کیا اور اپنی قسمت آزمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ارے بابا جان, کیا میں کسی کے بیگ سے چیزیں نکال کے کھا سکتی ہوں؟ میں تو ایک چھوٹی سی بچی ہوں.
چھوٹی سی بچی نے چھوٹا سا سوال کیا نا کہ دوسرے کے بیگ سے نکال کر میں چیزیں کھا سکتی ہوں, اگر وہ چیزیں آپ کے ابو کی ہیں, ابو کا بیگ ہے تو ابو سے پوچھ کر آپ کھا سکتی ہیں, امی کے بیگ سے بھی امی کو پوچھ کر کھا سکتی ہیں, باقی دوسرے بچوں سے بلکہ اپنے بھائی بہنوں سے جو چھوٹے جن کو بچہ کہیں گے نابالغ جو ہوتے ہیں ان کے بیگ سے ان کی اجازت سے بھی نکال کر نہیں کھا سکتی, اور چھپ کر لے لینا یہ تو بھی چوری ہوتا ہے, اچھے بچے چوری نہیں کرتے, جو گندے بچوں کا کام ہے.
حضور آج بھی یہ مسئلہ ہے, اور بچے اسکول کے بچے یا اس طرح اس بیگ سے بچوں کی چیزیں چوری کرنے کا رجحان آج بھی ہے, یعنی کہ کسی کی پینسل تو کسی کا ربر تو کسی کا شارپنر, کسی کا باقاعدہ وہ پینسل باکس, کسی کی پانی کی بوٹل, اس طرح کی چیزیں یا کوئی سکھانے کی چیز ہوگی تو وہ نکال لیں گے. اچھا بعض اوقات گھر میں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ یہ سب کچھ کر کر آیا, یہ کارنامے انجام دیے ہیں, تو اس میں بچوں کی تربیت کے تعلق سے والدین کو شروع سے کیا ان کی ذہن سازی کرنی چاہیے, ان کو مائنڈ دینا چاہیے, اور اسکول کے اندر بار بار کیا جو انتظامیہ ہے یا جو اسکول کے جو ٹیچرس وغیرہ ہیں انہیں کیا بار بار یہ ان کو سمجھانا چاہیے بتانا چاہیے, اور ایسا کوئی بچہ ہو تو اس کی تربیت کیسے ہو, کیونکہ یہ رجحان ہو, ماں باپ اب بھی قیمتی چیز دینے بچوں کو ڈرتے ہیں کہ یہ اسکول سے چوری ہو جاتی ہیں, گمان اپنی جگہ پر ہے, چوری کا بھی میٹر چلتا ہے.
یہ ہو سکتا ہے یہ ٹیچرس وغیرہ سمجھاتے تو ہوں گے, اور ماں باپ بھی اکثر تو ایسے ہوتا ہوگا کہ سمجھاتے ہوں گے, لیکن بعض ایسے ہوں گے کہ نظر انداز اگنور کر دیتے ہوں گے. اس میں اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, چاہے ایک دن کا بھی کسی کا بچہ چرا کے لے آئے نا تو بچے کی تفہیم ہو, سمجھایا جائے اس کو, ڈرایا جائے, اور وہ جس کی چیز اس نے لی ہے اس کو پہنچانی بھی ضروری ہے, چاہے وہ بچے کے ذریعے, تو بچے کا تو اعتماد نہیں ہے نا کہ وہ جا کر دے گا, تو ماں باپ کو چاہیے کہ جب کسی اور کام کے لیے ٹیچر کے پاس جاتے ہیں اس کام کے لیے بھی چلے جائیں کہ یہ ہمارا بچہ ہے اس طرح اس نے کیا ہے, تو پھر وہ ٹیچر اس کے مالک کو, عام طور پہ کیا ہوتا ہوگا یہ ایک ڈیسک پر ایک سے زیادہ بچے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کی یہ ترکیب ہو سکتا ہے کہ کر لی جاتی ہو, وہ پہنچا دیا جائے وہ چیز, ورنہ پھر اس کے بازوں کا نتائج بھیانک آتے ہیں. ایک ڈاکو پکڑا گیا, اس نے قتل و غارت گری بڑی کی تھی, اس کو پھانسی کی سزا دی گئی, پھانسی سے پہلے اس کو آخری آرزو پوچھی گئی, اس نے کہا مجھے میری ماں سے ملواؤ, اس کی ماں کو پیش کیا گیا, جیسے اس نے ماں کو دیکھا تو ماں پر یہ لپکا, ڈاکو جو تھا لپکا, اس کو نوچ ڈالوں کھا ڈالوں اس کو, پولیس نے پھر وہ پکڑ لیا اس کو. بولا کہ لے ہم تو ماسک اس لیے ملوائے کہ تھوڑا روئیں گے دھوئیں گے, اپنے دل ہلکا کریں گے, آخری دیدار کریں گے. یہ تم نے کیا حرکت کی؟ اس نے کہا کہ میں اپنی اس ماں کی وجہ سے آج پھانسی کے تختے پر جا رہا ہوں. اب سب ہکے بکے رہے گا کہ یہ کیسے. بولا میں جب اسکول میں تھا تو میں پینسل, کبھی پین, کبھی شارپنر, کبھی ربر, اس طرح کی چیزیں میں وہ چرا کے لے آتا تھا گھر. تو میری ماں نے کبھی مجھے سمجھایا نہیں, کبھی بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو, ایسا مت کرو. تو میری ماں چونکہ مجھے کچھ بولتی نہیں تھی تو میں سمجھا کہ میں صحیح کر رہا ہوں. اور یوں میری یہ جو بچپن کی اسکول کی عادت جو تھی پینسل اور پین وغیرہ چرانے کی, یہ بڑھتے بڑھتے میں مطلب بڑوں سے پھر وہ چوری کرنے لگا, پھر چھیننے لگا, اور اس طرح میں قتل بھی کیا چھینا جھپٹی میں, اور آج یہ پھانسی کا تختہ میری ماں نے مجھے اس پر پہنچایا. اب دیکھ لیں اس میں سیکھنے کا کتنا بڑا انہیں عبرت ناک یہ واقعہ ہے. مجھے کسی نے بتایا تھا یہ, اب خدا جانے یہ واقعہ سچا ہے یا من گھڑت ہے, تاہم یہ پوسیبلٹی تو ہے کہ شروع میں بچہ چھوٹا جرم کرتا ہے, آہستہ آہستہ بڑا جرم کرتا ہے, کہ بعض اوقات معمولی سی باتیں بھی ہیں نا آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں. ایک سچا واقعہ بطور سچا کسی نے مجھے سنایا تھا اپنے علاقے کا. بولا کہ ایک بےچارا ایسے ہی سیدھا سادہ نوجوان تھا, اس کو جو ایک آدمی تھا وہ دوسرا کوئی نوجوان تھا, وہ جب بھی نکلے اس کو چھیڑتا تھا, تنگ کرتا تھا اس کو. اب یہ بےچارا پہنچ نہیں سکتا تھا, یہ مظلوم مطلب وہ چپ رہتا تھا. آخر وہ برداشت کی حد ہو گئی اس نے, اتنا وہ تنگ کرتا تھا, روز دیکھو ذلیل کرتا تھا. ایک بار کیا کیا اس نے, اس نے کہیں سے پسٹن حاصل کی, پسٹن حاصل کی, اور جیسے اس نے اس کو چھیڑا ہوئے کر کے نہیں پپتیاں کستے اس نے نکالی, کھوپڑی کا نشانہ باندھا اور اس کو پورا کر دیا. اب قتل کر دیا اس نے تو بہت سیدھا آدمی تھا, اب کیا گیا, یہ بھاگ گیا, بھاگ گیا, ادھر ادھر چھپ گیا, یہاں تک کہ پولیس کے ہاتھ میں نہیں آیا یہ. اب اس کا دل بھی کھل گیا, اب اس نے اور جو بھی ایک واردات شروع کی, یہاں تک کہ اس نے ڈاکوؤں کی ٹیم بنا لی. یہ اس طرح کا جو اپنی یادداشت کے مطابق, ہو سکتا ہے کچھ کمی بیشی ہوئی ہوگی اس میں, تو یہ واقعہ اس طرح بھی بعض لوگ ڈاکو بن جاتے ہیں, لٹیرے بن جاتے ہیں, مرڈرر بن جاتے ہیں, قاتل بن جاتے ہیں. تو اس لیے کسی کو ستانا یہ بھی کتنا خطرناک ہوتا ہے, جان کا بھی خطرہ کہ کب اس کی گھوم جائے کچھ نہیں کہہ سکتے جس کو ہم ستا رہے ہیں, اور کیا کا کیا مطلب ہو جائے. اسلام نے ہمیں جو زرین اصول دیے, سنہرے اصول دیے نا, یہ بہت اچھے. اسلام نے ستانے سے منع کیا, کیا نہ منع تو کتنے نقصانات ہیں اس کے. چوری کرنے سے اسلام نے منع کیا, کیا نا کتنے نقصانات ہیں اس کے. وہ پینسل کی چوری نے اس کو پھانسی کے پھندے تک لا کھڑا کیا. یوں مطلب اسلام جو بتایا, اللہ اور رسول جو فرمائے, اس میں ہزار ہا کروڑ ہا حکمتیں ہوتی ہیں, اور ہمیں انہی کو فالو کرنا ہے, اللہ اور رسول کے احکام کو. تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہے, آخرت میں بھی کامیابی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اگر کسی شخص پر قرض نہ ہو تو کیا وہ کھڑے ہو کے کنگا کرے تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں, یا پھر کنگا داڑھی میں بیٹھ کے ہی کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے.
وہ بزرگوں کے اقوال یہ اس طرح کے ملتے ہیں تو یہ بھی اس طرح کا قول ہے, شرعاً کوئی حرج نہیں, اگر کھڑے کھڑے کنگا کیا کوئی گناہ نہیں ہے, وہ بیٹھ کر کیا تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے, لیٹے لیٹے کنگی کر دی کسی نے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. تو بزرگوں کے بعض وقت تجربات ہوتے ہیں جو ہماری عقلوں میں نہیں آتے, لیکن بعض اوقات ان میں جان تو ہوتی ہے. سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہی اہل تجربہ کی بات بیان کی آپ نے, کوئی فقہی اصول بیان نہیں کیا ہے. کہ پہنا ہوا کپڑا جو ہے اس سے منہ وغیرہ پہنچنے سے بھول کم برس پیدا ہوتا ہے, لیکن حافظہ کمزور ہوتا ہے. اب بھی کسی نے اگر پہنچ لیا اپنے پہنے ہوئے کپڑوں سے تو ظاہر گناہ نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے, لیکن یہ بزرگوں کے تجربات بعض اوقات بڑے جاندار شاندار ہوتے ہیں. تو ان پر جبکہ ہمارا کوئی نقصان بھی نہیں ہے تو عمل کرنے میں ارے نقصان نہیں, جب کھڑے کھڑے کہ بجائے بیٹھ کر کنگھی کرو تو نقصان بھی تو نہیں ہے نا. اس سے مطلب ہو سکتا ہے کہ ہم قرض دار نہیں ہیں, یہ اس وجہ سے اس کی برکت ہی ہو, ہم پر آج تک قرضہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے کنگھی کرنے کے عادی ہیں. ایک پوسیبلٹی بتا رہا ہوں, تاہم یہ کہ کنگھی کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے جس طرح بھی کرے کنگھی جائز ہے. اس طرح ٹوٹی ہوئی کنگھی اس سے تنگ دستی ہوتی ہے, اس سے تنگ دستی ہوتی ہے, یہ بزرگوں کے تجربات ہوتے ہیں. لیکن اس طرح کی یہ باتیں ہوتی ہیں نا جیسے کنگھی ٹوٹی ہوئی ہے یا کسی کی استعمال کی ہوئی, تو اس کو بھی یہ ناجائز نہیں, گناہ نہیں ہے. لیکن بزرگوں نے جو بتایا اس پر عمل کرنا یہ اچھا بھی ہوتا ہے. ویسے ایک حدیث پاک ہے, البرکت مع اکابرکم, برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے, برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے. اچھا جو عقل مند ہوتے ہیں نا ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ باتیں, یہ ہے مطلب تقسیم ہے. یہ ان لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں جو بزرگوں کے آگے اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے, اور واقعی عافیت بھی اسی میں, ہم بزرگوں کے اقوال پر بزرگوں کی باتوں پر اگر عقل کے گھوڑے دوڑانے شروع کریں گے تو ایسی ٹھوکر لگے گی کہ اٹھ نہیں سکیں گے. اس لیے اس میں عقل نہیں سمجھ میں آتا تو نہ کریں. اب جیسے وہ اب میں نے کہا کہ بھائی حدیث میں کہ مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے, اعلی حضرت نے لکھا, فتح رضویہ شریف میں نے پڑھا, ٹھیک ہے نا. اب ہم چونکہ بزرگوں کو ماننے والے ہیں, اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہیں, ولی اللہ ہیں, ہم نے ان کی مان لی. اب انہوں نے فرمایا گا حدیث میں کہ مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے, اب کوئی مطلب ضرورت سے زیادہ پڑھا لکھا ہو, اس میں تو یوں جراثیم لگتے ہیں, اس میں وہ جراثیم لگتے ہیں, یار ہم تو جھوٹے پی پی کر بڑے ہو گئے, 500 سال کی عمر ہو گئی میری یار, الحمدللہ پیتا ہی ہوں میں تو جھوٹا, بچوں کا پیتا ہوں اللہ کی رحمت سے. تو آپ اگر یہ اتنی وہ باریکیوں میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایسی بیماری چپکے کہ پھر جھوٹا انڈیلا بھی جائے تو وہ پھر نہ جائے. اس لیے بزرگوں کی باتیں مان لو, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. تو بزرگوں نے لکھا کہ بھائی جھوٹے میں شفا حدیث میں, تو آپ اسی منن والے سوچن والے نہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا مبارک تھوک کنویں میں ڈالیں تو کنویں کھاڑی کنویں میٹھے ہو جائیں, کتنی روایتیں, مبارک تھوک لگائیں تو وہ جو کٹا وہ ہاتھ جڑ جائے, آنکھ نکلی ہوئی سیٹ ہو جائے, پہلے سے زیادہ روشنی آ جائے, تھوک مبارک میں اتنا کمال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے, بے شک یہ معجزات ہیں. اب یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں, اس کا مطلب یہ تو نہ ہوا نا کہ باقیوں کی دوسروں کی تھوک مطلب میں کوئی اثر نہیں ہے. اب تو یہ ڈاکٹر بھی مانتے ہیں تھوک کو, ہاں صحیح بولتا ہوں, اب مانتے ہیں, بولتے ہیں خارش ہے تھوک لگاؤ, خارش پر تمہاری اپنی فائدہ دیکھو اس کا, آنکھ ٹیڑی ہے, آنکھ میں کوئی جھالا پڑ گیا ہے, کوئی پرابلم ہے آنکھ میں, صبح جب نہار میں اٹھتے نا وہ تھوک لگاؤ پھر کرشمہ دیکھو. تو یہ ایسے سے فائدے یہ بتائیں گے نا کہ تھوک لگاؤ تو سمجھ میں آ جائے گا. کوئی مولانا بتائے گا نا کہ نیند سے اٹھ کر تھوک لگاؤ آنکھوں میں تو اس کا ڈبا باندھ دیں گے سوشل میڈیا میں. یہ جو عقل مند جو ہوتے ہیں نا, یہ کیسی بات کر دی مولانا نے, بھائی تم کو مولانا سمجھ میں نہیں آتے, یہ منڈانا سمجھ میں آتے ہیں, ڈاکٹر لوگ سمجھ میں آتے ہیں, ہم کو مولانا سمجھ میں آتے ہیں, اپنی اپنی تقسیم ہے. ہم کو علماء سمجھ میں آتے ہیں, ہم کو بزرگان دین سمجھ میں آتے ہیں, ہم کو اولیاء کرام سمجھ میں آتے ہیں, اپنی اپنی تقسیم ہے. اسی منن والے ہیں, سوچن والے نہیں. علماء علماء اہل سنت جو واقعی علماء اہل سنت جو ہیں عاشقان رسول, ہم کو ان کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں الحمدللہ. ان کی باتیں سمجھ کر الحمدللہ ہماری زندگی میں نکھار آ گیا, بہار آ گئی الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یا سیدی کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائے کہ حج کی ہر سال سعادت نصیب ہو. یا سیدی مجھے میرے گھر والوں کو المدینہ کی سعادت عطا فرما دے, مدت سے ارمان ہے آپ کے ساتھ حج کا, آپا کرم فرما دیجئے, مجھے میرے گھر والوں کو چل مدینہ کی سعادت عطا فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرا.
شوال ذی قعد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ جو پہلے 10 دن یہ اشہور حج کہلاتے ہیں، حج کے مہینے. اللہ پاک ہم سب کو حاضری سے مشرف فرمائے. اور ہر سال حج کے لیے کیا نسخہ ہے؟ دعا. یہی نسخہ ہے، دعا کرے، درود شریف کثرت کرے، اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ گڑگڑاتا رہے. کہ یہ حل نہیں ہے کہ پیسے کما کما کر تھپیاں لگاتا رہے، چور لے جائے گا، ڈاکو لے جائے گا، آپ دیکھتے رہ جاؤ گے تو آگ لگ جائے گی، تو اچھا دلی بدل جائے گا. تو پیسے آپ کو پتا ہے، پیسے جو ہے نا، پیسے کا سب سے بڑا سائڈ افیکٹ یہ ہے کہ مصروفیت لاتا ہے. آپ کو ایک تعداد ملے گی ان مالداروں کی کہ جو حج فرض ہونے کے باوجود نہیں کرتے، جو فرصت نہیں ہوتی، پیسوں کے جو چاروں طرف اسپیڈ دے کر لگے ہوتے ہیں ان کے. اور آپ کو ایسے غریبوں کی تعداد کثرت کے ساتھ ملے گی جو مدینہ کی یاد میں تڑپتے ہوتے ہیں بےچارے، پیسے نہیں ہوتے. یہ بھی تقسیم ہے، نصیب اپنا اپنا. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے، بس وہ اللہ پاک سے دعا کرتا رہے کہ سرکار بس کرم کر دیں اور ایسا ہو جائے کہ ہر سال حاضری کی سعادت ملتی رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر ماں باپ نے حج نہیں کیا اور اولاد پر حج فرض ہو تو کیا اولاد کو حج پر جانا ضروری ہوگا؟
جی ہاں، حج فرض ہو گیا تو، حج جب فرض ہو ہی گیا تو جانا تو ہوگا. یہاں تک کہ ماں باپ اگر روکیں، اجازت نہ دیں، تب بھی جانا ہوگا. یہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کی مان اگر رک گیا تو اللہ اور رسول کی نافرمانی ہو جائے گی.
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ اذان کے وقت کانوں میں انگلیاں کیوں ڈالی جاتی ہیں؟
اصل پہلے جو ہوتے تھے نا، مائک وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، تو منارے پہ سے اذانیں دی جاتی تھیں اونچی جگہ پر. منارہ اونچی جگہ، یہ اسی لیے اونچی جگہ بنائی گئی کہ دور دور تک اذان کی آواز جائے. تو کان میں انگلیاں اگر مضبوط ڈال دی جائیں تو آواز جو ہے وہ یوں مؤذن کو یوں ہوگا کہ ابھی میری آواز دور تک نہیں پہنچی ہوگی، اس کو یوں محسوس، لیکن پوری آواز اس کو اپنی نہیں آئی ہے. اس طرح کی حکمت پڑی تھی میں نے. تو اب اگرچہ مائک کی وجہ سے وہ ضرورت تو بظاہر نہیں ہے انگلیاں ڈالنے کی یا کان پر ہاتھ رکھنے کی، دونوں صورت ہے، لیکن یہ کہ اس کو باقی رکھیں گے، مائک پر بھی اذان دیں گے تو یہ اسی طرح کان پر ہاتھ رکھنا یا انگلیاں ڈالنی ہے. بہار شریعت جلد پہلی پیج نمبر 470. اذان کہتے وقت کانوں کے سوراخ میں انگلیاں ڈالے رہنا مستحب ہے، اور اگر دونوں کا ہاتھ کانوں پر رکھ لیے تو بھی اچھا ہے. مزید آگے لکھا ہے، اور اول احسن ہے، نہیں زیادہ اچھا ہے، یعنی سوراخ میں انگلیاں ڈالے رہنا یہ زیادہ اچھا ہے کہ ارشاد حدیث کے مطابق ہے، اور بلندی آواز میں زیادہ معین، یعنی کہ آواز اونچی کرنے میں یہ مددگار ہے انگلیاں ڈالنا سوراخ میں. کہ کان جب بند ہوتے ہیں آدمی سمجھتا ہے کہ ابھی آواز پوری نہ ہوئی، زیادہ بلند کرتا ہے.
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک اور سوال یہ آیا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر نماز میں ثنا پڑھنا بھول جائیں تو کیا سجدہ صحف کرنا ضروری ہوگا؟
نہیں، نماز ہو جائے گی، ثنا سنت ہے، جان بوجھ کر ترک نہیں کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر السنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی ہم سے حسد کرتا ہے اور اس حسد کی وجہ سے کہ یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری کامیابی رک جائے یا ہمیں کامیابی نہ ملے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے.
سر، حسد کوئی فرد فلاں کرتا ہے، اس کا تعین بڑا مشکل ہے، کیسے ہوگا؟ یہ حسد باطنی مرض ہے، یہ دل کے اندر کا ہے. اس کے یہ لوگ ایک دوسرے کو بول دیتے ہیں کہ مجھ سے جلتا ہے، یہ مجھ سے جلتا ہے، حسد کرتا ہے، یہ تہمتیں ہیں، جبکہ کوئی واضح قرینہ نہیں ہے. وہ قرینہ ہوتا نہیں ہے، خالی وزم وہم ہوتا ہے کہ مطلب یہ مجھ سے حسد کرتا ہے. کبھی کوئی بیچارہ اگلا سمجھانے بیٹھتا ہے تو یہ مجھ سے جلتا ہے، جس نے میری کاٹ کر رہا ہے، میرا دل توڑ رہا ہے. یہ شیطان جو نا بڑا مطلب پکار عیار دغا باز ہے، بندوں کو لڑوا دیتا ہے. اس لیے مطلب یقینی طور پر کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ مجھ سے حسد کرتا ہے، یہ آسان نہیں ہے، یہ کہا ہی نہ جائے، فلاں مجھ سے حسد کرتا ہے، ورنہ یہ کہ پھر اپنے اوپر بدگمانی کا گناہ آ سکتا ہے. اب یہ کہ اس کا حسد، حسد خور جو وہ اپنی آگ میں جلتا ہے، تو زید نے حسد کیا، اس نے حسد کیا، یہ تو کہنا نہیں ہے. جنرلی حسد ایک ہے تو سی بات ہی نہیں مرض. تو یہ کہ اس کو وہ حسد خورا جو اپنے ہی آگ میں جلتا ہے، اور یہ گویا ایسا ہے کہ اللہ پاک کی تقسیم پر راضی نہیں ہے. کسی کو اچھی آواز دی، اچھی آواز میں قراءت کرتا ہے یا نعت شریف پڑھتا ہے، اس سے اندر اندر کڑنا جلنا، تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ نقصان تو اس کا اپنا ہوگا نا، کہ یہ اللہ پاک نے اس کو آواز دی، تم نے تھوڑی دی ہے، نہ یہ پیسوں سے ملتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے اس کو دی ہے، تو آدمی اس پر حسد کرے جلے. حسد اس کو کہتے ہیں کہ جیسے اس کے پاس اچھی آواز کی نعمت ہے، یہ چلی جائے، یہ نعمت جو ہے اچھی آواز کی اس کے پاس سے جاتی رہے، یہ تمنا، یہ حسد ہے. ایک تعریف یہ بھی ہے کہ وہ اس کے پاس چلی جائے اور مجھے مل جائے، یہ بھی ہے. اعلیٰ حضرت نے اتنا ہی لکھا ہے کہ حسد کی تعریف، کہ جس کو مطلب جس کسی کے پاس نعمت ہے اس کے لیے یہ خواہش کرنا، تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس کی جاتی رہے. اب وہ آواز کی صورت میں، دولت کی صورت میں، طاقت کی صورت میں، علم و عمل، جو بھی اچھی نعمت جس کو بولا جائے، کہ وہ ہزاروں نعمتیں ہوتی ہیں، تو آدمی مت چڑھتا رہتا ہے. ذہین طالب علم ہوگا، جو طالب علم اکھڑ ہوگا وہ اس سے چڑے گا، دل دل میں کہ یار اس کا بھی وہ ہو جائے تو، امتحان کے دنوں میں بیمار پڑ جائے تو، یوں ہو جائے تو پاس نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری ایسی صورتیں ذہن میں آتی رہیں گی. لیکن ہم کسی فرد کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ یہ مجھ سے حسد کرتا ہے. اور جو حسد کرتا ہے اس کو اس سے توبہ کرنی چاہیے، کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حسد خطرناک ہے، نیکیاں برباد کرتی ہے اور گناہ کا کام ہے. اس سے بچانا ہے خود کو، اور بس اللہ نے جس کو جو دیا اللہ نے دیا ہے. ہاں، رشک کرنے میرج نہیں ہے. رشک اس کو بولتے ہیں، رشک غبطہ. رشک معنی یہ کہ اس کے پاس جو نعمت ہے وہ چلی جائے، یہ تمنا نہیں، مجھے بھی ایسی مل جائے، اس میں حرج نہیں ہے، یہ رشک ہے. یا یہ بھی ہو کہ اللہ اس کو اور برکت دے اور مجھے بھی عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
پیارے میرے سنت، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ اسلامی بھائی مل کر ایک تحریک کے طور پر، ایک کام کے طور پر، سمجھو ایف جی آر ایف کے ذریعے اس طرح مطلب پانی بچاؤ کوئی نعرہ دے کر اس طرح کوئی ترکیب کرے، آپ کی طرف سے کوئی ایسے کوئی ایسا نعرہ مل جائے، تحریک مل جائے، لوگوں کے دکانوں پر جائے، کارخانوں پر جائے؟
اللہ اللہ، کوئی ادارہ بنا کر. میں تو میں دعوت اسلامی والا ہوں، اور دعوت اسلامی کے علاوہ کوئی ادارہ، دعوت اسلامی کا کام ہی مجھ سے نہیں ہو پاتا تو وہ ادارہ بنانے کہاں جاؤں گا یار، پھر اس کے اپنے مسائل ہوں گے. البتہ یہ کہ ایف جی آر ایف والے اگر یہ چاہتے ہیں تو پانی بچاؤ تحریک جاری رہے گی. یہ نعرہ ان کو لگانے کی اجازت ہے، پانی بچاؤ تحریک انشاءاللہ. اور خالی ایف جی آر ایف والے کیوں، ہم سب کا کام ہے پانی تو بچانا ہے. یعنی کہ میں نے کہا جاری نہر پر بھی وضو میں پانی کے اسراف کی ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ کہ اب تو ویسے ہی ہم جو ابھی پانی بچاؤ کے چکر میں جو آئے نا، وہ اس لیے کہ ہماری دنیا کو نقصان ہو رہا ہے، پانی پر کی پریشانی ہے، ورنہ اللہ اور رسول سے ڈر کر پانی بچاؤ تحریک، یہ تو مطلب بہت پرانی ہے، ہونی چاہیے. پانی کی فراوانی ہو، سمندر ٹھٹھے مارتا ہوا بہ رہا ہے، تب بھی پانی بچاؤ تحریک جاری رہے انشاءاللہ. کہ اللہ اور رسول کا حکم ہی ہے کہ اسراف سے بچنا ہے، فضول سے بچنا ہے، فضول گوئی سے، فضول ضائع کرنے سے. قرآن نے ہمیں واضح طور پر حکم دے دیا، ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربی کفورا. اور فضول نہ اڑا، بے شک فضول اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا میل سنت سے یہ سوال ہے کہ اللہ پاک کا قرب کسے کہتے ہیں اور اللہ پاک کا قرب کیسے حاصل کیا جائے؟
قرب یعنی اطاعت و فرما برداری والے کام کرنا، اللہ پاک کی اطاعت کرنا، یہ ہے قرب. اللہ کی فرما برداری یہ ایک قرب ہے. اچھا، یعنی یہ کام کرنا، ٹھیک ہے نا. اور تصوف میں اس سے مراد بندے کا ہر اس کام کو بجا لانا، ہر وہ کام کرنا کہ جو اس کو سعادت مند کر دے، خوش نصیب کر دے. قرب الہی سے، یعنی اللہ کے قریب اور نزدیک ہونے سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ اللہ پاک بندے کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ وہ مکان، بدن، جسم، جسمانیات سے پاک ہے، بلکہ رب کریم کی خصوصی رحمت اس بندے کے مزید قریب ہو جاتی ہے. یہ کیونکہ اللہ پاک تو قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو قرآن کی آیت ہے کہ ہم تمہاری شہرک سے بھی قریب ہیں. تو اللہ پاک تو غیر مسلم سے بھی قریب ہے، مسلم سے بھی قریب ہے، ہر ایک سے قریب ہے. اللہ کا قریب ہونا اور ہے، اور بندے کا اللہ کے قریب ہونا یہ اور ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے. تو جو مطلب اللہ کے قریب ہونا چاہے، یہ اس کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے. جتنی فرما برداری زیادہ کرے گا اتنا وہ قریب زیادہ ہوگا. ورنہ ہر مسلمان کو اس طرح کا قرب تو حاصل ہے کہ وہ مسلمان ہے، ایمان لایا ہے، تو یوں اللہ کے وہ ایک طرح سے قریب ہے. لیکن ظاہر اس کے درجے ہیں، تو درجہ بدرجہ تو جتنی اطاعت کرے گا، جتنی فرما برداری کرے گا، وہ اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتا جائے گا. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تک بندہ نماز میں رہتا ہے بھلائی اس کے سر پر نثار ہوتی ہے. مزید حدیث پاک میں، بندہ رب کی طرف کسی چیز سے اتنا قرب حاصل نہیں کرتا اتنا اپنے منہ سے ادا کیے ہوئے، یعنی قرآن. اس کی شرح میں حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی بندے کے منہ سے جس طرح بھی قرآن ادا ہو جائے وہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے. اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ بغیر سمجھے ہوئے قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، نمبر دو، بلا ارادہ تلاوت، بغیر نیت کے الفاظ قرآن پاک منہ سے نکل جائے تب بھی ثواب ملے گا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ما خرج فرمایا، یعنی جیسے بھی ادا ہو جائے، وہ جتنی عبادت کریں گے، ریاضت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، تلاوتیں کریں گے، جتنا اس کا ذکر کریں گے، تو اتنا ہی ہم اللہ پاک کا قرب پاتے چلے جائیں گے، اس کی رحمت ہم سے قریب ہوتی چلی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
شہرک سے قریب ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی کس طریقے سے قریب ہے؟
قدرت، اللہ پاک اپنی قدرت سے ہم سے قریب ہے. یعنی ہم کبھی بھی نہ اللہ پاک کی نظر سے بچ سکتے ہیں، نہ اس کی پکڑ سے ہم بچ سکتے ہیں. وہ اس کی جو قدرت ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی روک نہیں ہے، کوئی روک ہی نہیں سکتا. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اللہ پاک کو کچھ بھی اس کا نہیں بگاڑ سکتی. تو اللہ پاک اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر ایک کے قریب ہے. اللہ پاک ہمارے دل میں رہتا ہے، یہ بولتے ہیں نا، دل میں اللہ، یہ بھی اللہ کی یاد دل میں ہے، اللہ کی محبت دل میں ہے، اللہ کی عظمت ہمارے دل میں ہے، نہ کہ اللہ پاک کا اپنا کوئی ذاتی وجود اندر میں تشریف فرمائے، یہ مراد نہیں ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے، سمیع اللہ بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جب مسجد میں جاتے ہیں تو اپنے جوتوں کو ہاتھوں میں اٹھا کر مسجد کے اندر جاتے ہیں، اور پھر انہی ہاتھوں سے قرآن پاک اٹھاتے ہیں اور پھر اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
تو کہاں سے اٹھائے، کس طرح اٹھائے؟ جوتے باہر چھوڑتے ہیں تو پھر کوئی اٹھا جاتا ہے، اس کے بجائے خود ہی بےچارے اٹھا لیتے ہیں. تو وہ اگر جوتے خشک ہیں، نجاست کی کوئی آلودگی ان پر نہیں ہے، نہ ہاتھ آلود ہو رہے ہیں کہ وہ نجاست لگی ہوئی ہے، ہاتھ اس کے پاک ہیں، تو پاک چیز، بلکہ ناپاک چیز بھی اگر خشک ہے اور ہاتھ بھی خشک ہے، اس کو ہاتھ لگایا تب بھی ہاں نجاست کے ذرات وہ آ گئے ادھر ہاتھ پر، تو وہ ایک الگ صورت ہے، ورنہ سوکھی چیز سوکھی چیز کو ناپاک نہیں کرتی۔ تو یہ ایسی مجبوری ہے کہ اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے کہ جوتے ہم باہر چھوڑ نہیں سکتے، اندر لانے پڑیں گے۔ تو یوں قرآن کریم کو اگر چھوا تو اس کو بے ادبی تو کوئی بھی نہیں کہتا، کہ ان چیزوں سے بچنا پوسیبل نہیں ہے، کریں کیا؟ اگرچہ مطلب یہ بات دل کو لگنے والی ہے کہ یار جوتے ایک حقیر چیز ہے، اور گندگیوں میں بھی جا رہے ہوتے ہیں، بیت الخلاء میں بھی جا رہے ہیں، اور ادھر بھی آلود ہوتے ہیں بعض اوقات، یہ اٹھائے ہم نے تو ایک طبعی طور پر یہ کیفیت اگر دل میں بنتی ہے، کوئی احتیاط کی صورت ہے کہ وہ چھونے سے بچ سکتا ہے تو بالکل بچنا چاہیے، بادب بانصیب اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو نہیں بچ پاتا اس کو بے ادبی نہیں کہیں گے کہ کر وہ بھی بالکل صحیح کام کر رہا ہے، غلط کام نہیں کر رہا۔ چلو پھر لوگ تلاوت ہی چھوڑ دیں گے اگر یہ ہم قانون نافذ کریں گے کہ بھائی ہاتھ دھو کر آؤ، پہلے جوتا رکھو پھر ہاتھ دھونے جاؤ، یہاں رکھ کے ہی ہاتھ دھونے جائے گا تو کوئی اس کی دھلائی کر چکا ہوگا، اس کے جوتے کی واپس آئے گا، تو دشواریاں پیدا کرنے کے بجائے ہمیں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے شریعت کی حد میں لے کر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
اپنے شوہر کو اپنے بس میں کرنے کے لیے، اپنے قابو میں کرنے کے لیے، جیسا میں بولوں میرا شوہر ویسا کرے، تو کیا اس طرح اپنے شوہر کو قابو کرنے کے لیے تعویذات استعمال کرنا، وظائف پڑھنا اور اس طرح کے عملیات کرنا، کیا یہ درست ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔
اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حکیم ہے، حکیم کو محکوم کیسے بنایا جائے، کہ اپنے قابو میں کیسے لایا جائے، جب قرآن نے ان کو حکیم بنایا، حکیم ہی رہنا ہے مرد نے، قرآن کو تو بدل نہیں سکتے۔ تو بہرحال بعض عورتیں یہ ضرور کر رہی ہوتی ہیں ایسے عملیات تعویذ، پھر یہ جو پیسے کھینچنے والے جو بابا جی ہوتے ہیں ان کی پھر کمائی ہوتی ہے، اور یہ طرح طرح کے ان کو ٹوٹکے تعویذات وغیرہ دیتے ہوں گے۔ تو جو اسی کرتی ہے گناہگار ہے، اپنے مرد کو قابو میں کرنے کے لیے بالکل عورت کو ایسی حرکت کرنا کیا سوچنا بھی نہیں چاہیے، یہ شریعت کی نافرمانی ہے، اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے۔ عورت کو اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، یعنی اتنی فرما برداری کریں، اتنی فرما برداری کریں عورت کہ شوہر خود بخود قابو ہو جائے۔ یہ سمجھانے کی درد کر رہا ہوں کہ پھر آپ جو کہیں گے شوہر آپ کا خیال رکھے گا، آپ کا مان رکھے گا، آپ کا کہ یہ بہت فرما بردار ہے، اب بات بات پہ اکڑیں گی، بات پہ اڑی کریں گی، بات پہ بحث کریں گی، تو پھر وہ شوہر قابو میں کہاں رہے گا؟ اب خود قابو میں رہیں گے تو شوہر بھی قابو میں رہے گا، ورنہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں بازو بات۔ اس لیے وہ مطلب ایسا عورتوں کو نہیں کرنا چاہیے، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ عورتوں پر شفقت کریں، کہ وہ ٹیڑھی پسلی کی پیدائش بولتے ہیں نا، ہے واقعی ٹیڑھی پسلی کی پیدائش ہے عورت، یہ ان کی مطلب ہے نا کہ کچھ نہ کچھ ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں عورت کی، تو اس کے ساتھ ہی مطلب اس کو اگر نبھائے گا تو نفع اٹھا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پسلی سے پیدا کی گئی، وہ تیرے لیے کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، اگر تو اسے برتنا چاہے تو اس حالت میں برت سکتا ہے، نفع اٹھا سکتا ہے، اور سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ دے گا، اور توڑنا طلاق دینا ہے، تو اس لیے وہ یہ سیدھی نہیں ہوگی۔ جو اس میں بعض کمزوریاں عورتوں میں ہوتی ہیں، مرد عورت کی تھنکنگ میں، نیچر میں، سوچوں میں فرق ہوتا ہے، تو دونوں کو ایک دوسرے کی ان سوچوں میں مطلب صلاح کرنی ضروری ہے، تو ہی گھر چلے گا، ورنہ گھر نہیں چلتے، ٹوٹ جاتے ہیں۔ مرد بولے کہ بس جو میں چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں، اسی کے مطابق یہ ہو، تو یہ ضروری نہیں کہ ایسا ہو۔ عورت میں جو چاہتی ہوں، جو کہتی ہوں، میرا شوہر یوں ہی رہے، یہ نہیں ہو سکتا، کہ دونوں کی سوچوں میں ایک قدرتی طور پر فرق ہے۔ پانچ انگلیاں اگر کوئی اڑی پہ آ جائے کہ پانچ انگلیاں جو ہے اس کو لیول کرنا ہے، سائنسدان سر پٹک پٹک کر مر جائیں گے، سمجھے؟ کبھی بھی کسی انسان تو کیا بندر کے ہاتھ کی بھی انگلیاں یہ صحیح نہیں کر سکیں گے، یہ اللہ پاک کی ایک ترکیب، یہ طریقہ اور یہ قدرت ہے اس کی، کہ پانچوں انگلیاں صحیح نہیں، ایک سائز کی نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہو سکتی تو یہ صحیح نہیں ہے، اسی کے ساتھ آپ کو سلا کر کے اس ہاتھ کو سنبھالنا ہے۔ آپ غصے میں آگے کاٹ کے پھینک دو گے، یہ صحیح نہیں ہے انگلیاں، اس کو نکالو، ہاتھ سے محروم تو ہو جائیں گے آپ، آپ کی انگلیاں پھر بھی صحیح نہیں ہوں گی۔ دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں، شفقت محبت پیار سے رہیں، اور ہر صورت میں ظلم سے بچیں، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، نہ عورت مرد پر کرے نہ مرد عورت پر کرے، ورنہ آخرت میں سخت پکڑ کا انتظار کرے، بعض اوقات دنیا میں بھی پکڑ ہوتی ہے اس کی۔ اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں۔
اپنے ٹیڑھی پسلی کا جو فرمایا نا، تو مجھے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حدیث کے تحت جو آپ نے بیان فرمایا وہ یاد آیا کہ اس میں اوپر والی پسلی لی گئی ہے مراد، جو ٹیڑھی پسلی نا پسلی وہ جو اوپر والی پسلی ہے، تو اس سے آپ نے پھر اشارہ میں لکھا ہے کہ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ عورت کے بدن کا جو اوپر کا جو حصہ ہے نا، یعنی آپ نے اس کے چہرہ زبان وغیرہ اسے مراد لی ہے، اس سے یہ زیادہ تکلیف پہنچاتی ہے، تو صبر کرے۔
کیا بات ہے، یہ حقیقت بھی ہے، عورت مرد سے پہنچ توڑی سکتی ہے، لڑائی میں مار لڑ میں تو نہیں پہنچ سکتی، اس کا مقابلہ کر کے دکھائے کوئی۔
اور جو ماشاءاللہ آپ نے فرمایا نا کہ یہ جو جاتی ہیں اور یہ سب کرتی ہیں، تو اللہ پاک رحم فرمائے، اگر کوئی بیوی کسی مرد غیر مرد کے پاس جا کر یہ اظہار کر دے کہ میں اپنے شوہر سے مطمئن نہیں ہوں، یا یہ میرے شوہر سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یہ اس مرد کو اتنا بڑا سگنل دینا ہے اللہ کی پناہ، پھر وہ مرد جو اس عورت کے ساتھ جو اس کے مطلب کہ اس کی بربادی کا سلسلہ شروع کرتا ہے نا، یہ دنیا بھر میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، تو خود یہ عورت سوچے کہ یہ اپنے مرد کے بارے میں کسی مرد کو کہنے جا رہی ہے کہ میں اپنے شوہر سے مطمئن نہیں ہوں یا میرے شوہر سے معاملے میں یہ ہے، تو وہ آپ کی اس کمزوری سے کتنا بڑا فائدہ اٹھا کر آپ کو کتنا اپنے شوہر سے دور کر سکتا ہے، اس کا شاید اسلام بہن یا جو بھی عورت ہے اس کا اندازہ کر لے تو ہو جائے، بالکل خاموش رہنے میں یہ عافیت ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
میڈیکل فیلڈ میں جو فارمیسی پہ میڈیسن جو ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں وہ 5 دن کی میڈیسن لکھتے ہیں، اگر تو ایک پیک میں 14 کیپسول ہوتے ہیں، تو ہم 7 دن کی دے سکتے ہیں، یعنی کہ 4 فالتو دے سکتے ہیں۔
اصل یہ پتہ ہمارے ہاں تو پھر بھی غنیمت ہے، ایک ٹیبلٹ بھی بکتی ہے، ملتی ہے ہمارے ہاں، باہر ملکوں میں جائیں آپ کو سر میں درد ہوا پین کلر گولی چاہیے، ایک چاہیے، پورا پتہ لینا پڑے گا، یہ بھی کوئی مطلب، بس وہ میڈیکل میں بڑے مسائل ہیں، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ دوائیں ایک تو مہنگی کر دی گئی، دوسرا یہ کہ زیادہ مقدار میں لینی پڑتی ہے، پھر ڈاکٹر بھی زیادہ مقدار میں کھانے کا بولتا رہتا ہے، اس کے اپنے کمیشن کی ترکیب، اور اتنی بکواؤ گے تو اتنا یہ وہ، یہ سب ان کی حساب کتاب، ہر ڈاکٹر ایسا کرتا ہے، ہر دوا کی کمپنی ایسا کرتی ہے، ہر میڈیکل اسٹور والا ایسا کرتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں، یہ ہو رہا ہے، یوں ضرب 10 کی ضرورت ہے تو 4 اب زیادہ، وہ تو اب مجبوری ہے، میڈیکل اسٹور والا دے نہیں رہا، میں جیسے باہر ملکوں کا میں نے بتایا نا، دیتے نہیں ہے، ایک ٹیبلٹ کی ضرورت ہے پوری لو، تھوڑے سے مرہم کی ضرورت ہے، پورا ٹیوب لینا پڑے گا آپ کو، پورا وہ جو بھی ہے مطلب ڈبیا سب، تو یہاں بھی یہ ٹیوب سے نکال کے کوئی بھی نہیں دے گا، ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ بیچنے والا مجبور ہے کہ وہ 10 دے گا تو 4 گولیاں کون لے گا اس کی، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے یہاں یہ سسٹم ہے، جیسے باہر ملکوں میں یہ جو عرض کیا نا، تو پورے پتے ہی دیتے ہیں، تو پورا پتہ وہ اس طرح حرج نہیں ہے اس میں دینے میں، تو مال دے رہا جو بارگیننگ ہو رہی ہے آپس میں، لینے والا بھی مجبور ہے کہ 10 کوئی دے نہیں رہا، 14 ہی لے گا، اب یہ 4 جو بھی اس کا انجام ہو، اب کیا کہہ سکتے ہیں، غذا تو ہے نہیں کہ چلو بھائی وہ 10 کی جگہ 14 کھا لو، یہ مشورہ تو دے نہیں سکتے، وہ ہمارے ہاں تو یہ اب بھی صورت بن سکتی ہے کہ جیسے کہ 4 ٹیبلٹ بچ گئی مریض کے پاس، یا کچھ ایسا کہ پورا پتہ لینا پڑا اور 2 ٹیبلٹ استعمال ہوئی، اب وہ بقیہ کام نہیں آ رہی، اس طرح کے ادارے ہمارے ہاں موجود ہیں، ایسے اداروں میں کانٹیکٹ کر کے ان کو یہ دوائیں دی جا سکتی ہیں، گھر میں پڑی پڑی ایکسپائر ہو جائیں گی، کچرا ہو جائے گی، تو ان اداروں میں دے دی جائے تاکہ کسی مریض کو کام آ جائے، سماجی ادارے اور اس طرح کا قبول کر سکتے ہیں، بعض ڈاکٹر بھی اگر جان پہچان والے تو وہ لے لیں گے آپ سے، کسی مریض کو کسی غریب کو دینے میں کام آ جائے گی، غریب امیر کی پھر قید نہیں ہوتی، اب جس کو بھی دے دے، پھینکنے کے وجہ کسی کو کام آ جائیے یہ چین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میری عرض یہ ہے کہ اگر بہن بھائی پاکستان کے مختلف شہروں میں رہتے ہوں، ملاقات کا سلسلہ بھی جو ہے دوریوں کی وجہ سے کم کم ہو، سال میں ایک ملاقات یا دو ملاقات ہوتی ہو، تو فون پہ ایک دوسرے سے کتنا رابطہ کریں، اور اگر فون پر کسی بہن یا بھائی کو فون کریں، فون اٹینڈ نہ ہو ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ، تو اس پر کیا اچھا گمان رکھیں؟ تربیت فرما دیجیے.
یہ فون تو اگر جدید آلہ ہے، نیا آلہ ہے، اور یہ کہ ایک بار فون اٹینڈ کیا نہیں کیا دو تین بار، تو کیا گمان رکھے؟ اچھا گمان رکھے، ہو سکتا ہے اس کا فون خراب ہو گیا ہو، گم ہو گیا ہو، یا جب بھی آپ نے فون کیا اتفاق سے اس کی کوئی ایسی مصروفیت ہو جس کی وجہ سے وہ اٹینڈ نہیں کر پایا. وہ رشتے دار ہے، دوست ہے، جو بھی ہے، یا تو فوراً کہتے ہیں کہ میرا فون نہیں اٹھاتا ہے، یہ تو خطرناک بات ہے نا، میرا فون نہیں اٹھاتا، پتہ کیسے چلا نہیں اٹھاتا، نمبر دیکھ کے وہ رکھ دیتا ہے، میرا فون نہیں اٹھاتا، اٹینڈ نہیں کرتا. اس کو اپنے طور پر اس طرح کسی پر الزام نہیں رکھنا چاہیے، انسان ہے، مجبور ہو سکتا ہے. اور پھر یہ کہ چلو آپ کا فون نہیں اٹھایا کسی نے، تو کوئی فرض و واجب بھی تو نہیں ہے کہ ہر ایک کا فون بندہ اٹینڈ کرتا پھرے، ہر دروازے پر دستک دینے والے سے ملنا اس کے لیے کوئی ضروری ہو جائے، ایسا تو نہیں ہے. اس نے دل بڑا رکھنا چاہیے اور کوشش ترک نہیں کرنی چاہیے، بعد میں فون کر لے، اور کوئی ذریعہ استعمال کر دے تاکہ وہ کوئی اپنی طرف سے قطع رحمی کی صورت نہ ہو، رشتہ ٹوٹنے کی صورت نہ ہو.
فون نہیں اٹھاتے نا، تو اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نمبر دیکھ کے نہیں اٹھاتے. ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ ایک معاملہ ہوا، ایک اسلام بھائی سے رابطہ کیا، میسج کیا، تو وہ کہتے ہیں میں بہت معذرت خواہوں، میرے موبائل فون میں کوئی پرابلم آئی، میرے سارے کانٹیکٹ ڈیلیٹ ہو گئے ہیں، مجھے آپ کا نمبر ہی نہیں پتا، آپ ہیں کون پہلے یہ تو بتا دیں. تو اس سے اندازہ ہوا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہمارا نمبر ہی اس کے بعد ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. اب نمبر ڈیلیٹ ہو گیا اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا نام پڑھ کے میرا نمبر دیکھ کے نہیں اٹھا رہا، نمبر تو زبانی اب یاد رہتے ہی نہیں لوگوں کو. تو صحیح فرمایا آپ نے کہ حسن ظن رکھنا چاہیے، کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے. اور اب تو واٹس ایپ کا زمانہ بھی ہے، اگر بھائی فون نہیں اٹھا رہا تو اس کو آپ نے واٹس ایپ کر دیا، وہ فارغ ہو کے آپ کا واٹس ایپ سن کے آپ کو بھی رپلائی دے دے گا، تو ایک دوسرے سے اس طرح بھی رابطہ تو رہ سکتا ہے.
یہ بھی صحیح آپ کی بات، لیکن اس میں بھی ایک شرارت ہے. واٹس ایپ میں شرارت یہ ہے کہ اس کا ایک آپشن ہوتا ہے جس میں جیسے اب کسی نے سن لیا تو بلو ٹک آتا ہے نا، تو اپنے کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یار اس نے سنا. اب اس نے سنا یا خالی ٹچ کیا تو بھائی بلو ٹک تو آ جائے گا، لیکن کچھ تو یوں ہوتا ہے کہ بھائی اس کی اپروچ ہو گئی میرے پیغام تک. لیکن شرارت اس میں یہ کرتے ہیں کہ وہ بلو ٹک آنے ہی نہیں دیتے. یہ بڑی غلط، بہت غلط عادت ہے، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. سامنے والے کو بیچارے کو آپ اس طرح ستاتے رہیں گے، تڑپاتے رہیں گے، وہ آپ کے جواب، اسی لیے آپ نے یہ بلو ٹک نہیں آنے دیا، جواب نہ دوں تو وہ کچھ بول نہ سکے، وہ سنا ہی نہیں ہے، تو ایسا نہیں کرے. جواب ٹھیک ہے، بلو ٹک آ گیا، جواب نہ دینا ہو تو جواب دینا کوئی فرض و واجب تو نہیں، کہ ہر ایک کے پیغامات کے جوابات بندہ دے ہی. اب بعضوں کے نمبر بیچاروں کے اتنے عام ہوتے ہیں، اب یہ خود حاجی عبدالحبیب کے نمبر اتنے عام ہیں کہ یہ خود سر پکڑ لیتے ہیں کہ ہائے اب کیا ہوگا، ایسے ایسے پیغامات آ رہے ہوتے ہیں ان کو، پھر کیا وہ تھک کر کے ملاقات کا مطالبہ کرتے ہوں گے، آپ کی زیارت کرنی ہے. جب میرا فون کا نمبر تھوڑا عام تھا، یہ نہیں تھا، پی ٹی سی ایل تھا، تو مجھے اس کا تجربہ، فون اٹھایا، آپ کی آواز سننی تھی، اب مجھے نیند سے اٹھ کر پکڑے، چاہے کھانا روک کے پکڑے یا استنجا روک کے پکڑے، آدمی فون، اس عقیدت مند کو فون کے ذریعے آواز سننی ہے، اب تو اس کو اپنی آواز ہے. ایک بار نہیں، کئی بار تجربہ ہوئی اس کا. جب ملاقاتیں بھی کرتا تھا میں، پہلے وہ ٹوکن سسٹم اور یہ نہیں تھا، تو اتنا اس پہ بھی آتے تھے میرے پاس، آپ سے الگ سے ملاقات کرنی ہے. صحیح بولتا ہوں میں، میرے بازو کا تو پاؤں تلے زمین نکل جاتی تھی، یار اب اس کو کیسے منع کروں. بعض بھاری بھرکم آدمی ہوتے ہیں، منع کرنا، آپ سے الگ میں ملاقات کرنی ہے، گھر میں پریشانیاں نہیں جاتی، یہ مسئلہ. اچھا ایک آیا میرے پاس لائن میں لگ کے ملاقات کے لیے، میں فلاں کسی کا حوالہ دیا، فلاں کے اس سے آیا تھا، الگ میں آپ کو ملاقات کرنی ہے، الگ سے بات کرنی ہے. ارے میں نے کہا بھائی بولو نا یار کیا بات کرنی ہے، کان میں بولو میرے، یقین مانے ہنسنا منع ہے مسجد میں بھی، ویسے کہکا مارنا، ہاں ایسی بات اس نے کی، میرے بچے کا نام رکھوانا تھا۔ ارے میں نے کہا تیرا بھلا ہو یار، اس کے لیے کوئی پرائیویٹ ٹائم دینا ضروری ہے، کوئی الگ سے ملاقات اور مل کے بیٹھے اور نام بتاؤں میں، تو اس سے مطلب اور اب یہ جو بھی پرائیویٹ کرنی ہوتی تھی وہ پرائیویٹ بار پرائیویٹ ہوتی نہیں تھی، ٹائم بھی دیے میں نے، بعض ہوگا تو ایسی ایسی عجیب عجیب وہ باتیں کرتے تھے یہ لوگ، آ کر لائن میں لگ کر کے آدمی پھنس جائے، اس کو ٹائم دینا ہی پڑے کہ آدمی کرے کیا۔ اب وہ کیا کیا بولتے تھے یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، میں ابھی ویسے ہی لائیو ہوں کہ دوسروں کو آئیڈیا آ جائے گی کہ یار یوں بولنے سے تو ترکیب بن جائے گی، میری ترکیب بہت مشکل ہے، اب بہت مشکل ہے، پہلے بن جاتی تھی۔ ایک بار روم میں سویا ہوا تھا، مجھے حاجی عبید رضا نے آ کے اٹھایا، بولا کوئی آیا ہوا ہے، وہ بولتا ہے کہ میں فلاں مذہب سے میرا تعلق ہے، میں تمہارے باپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر میں مطمئن ہو گیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ میں تو نیند سے وہ اٹھ کے بھاگا گیا، میں آ گیا گلی کے اندر، اللہ ان دنوں میرا سیکورٹی ایشو تھا، ہریسین وغیرہ تھے میرے پاس، لیکن اتنا ٹائٹ پوزیشن نہیں تھی وہ، لیکن تھا، حملہ ہو چکا تھا، دو لاشیں گر چکی تھی ہمارے سائی بھائیوں کی، لیکن میں آ گیا، میں نے اس کو یار مسلمان ہونا ہے بات کی اس سے، یہ کسی مذہب کا وہ اپنا مذہبی پیشوا تھا، جیسے ہمارے علماء مذہبی پیشوا تھے تو یہ ان کا عالم تھا، اس نے کوئی مطلب اپنا خواب وغیرہ سنایا میرے تعلق سے، اور اس طرح اچھا خواب سنایا، اور ایسا کچھ مجھے یاد پڑتا ہے، بولا کہ اس کے پاس چلے جاؤ تم، یوں مطلب یہ تھوڑا پگھلا ہوا تھا اندر سے، یہ میں نے کوئی اکا دکا سوال کیا اس نے، میں نے اس کو سمجھایا، حاجی رضا میرے ساتھ ساتھ تھے، اچھا وہ اکیلے نہیں تھے، اس کے ساتھ اس کی وائف بھی تھی، ہے نا،
لے جاؤ، اس کی نشانی یہ کہ اس کی آنکھیں جھکی بھی ہوں گی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کو زیارت بھی تھی، تو یوں پھر جو نا وہ ساتھ میں لے تھے امتحان کے لیے،
بیوی کو ساتھ لائے،
جی
یہ عورت کی طرف نہیں دیکھے گا،
جی
خیر، تو پھر یہ اس نے میرے کو فیس ریڈنگ کی ہوگی، چیک کیا ہوا، اللہ نے لاج رکھ لی، یہ مسلمان ہو گیا، اس کی بیوی بھی مسلمان ہو گئی، خیر تو یہ الحمدللہ یہ مسلمان ہو گئے، پھر بولا کہ ہمارے خاندان کے اور بھی کچھ ہیں، ان کو بھی مسلمان، اگر یہ آپ ان کو بھیج دو بیٹے کو، میں رضا تم چلے جاؤ، یہ بھی رسک لیا تھا میں نے، وہ ایک محبت اسلام کی،
وہاں کسی نے اسلام قبول نہیں کیا البتہ، وہ نہیں نہیں کیا،
اچھا آپ گئے تھے،
میں گیا تھا،
پھر اس
گیا تھا، پھر آپ پریشان بھی ہو گئے تھے، سارے معاملات ہو گئے، تو موبائل فون تھا نہیں اس وقت،
جی جی،
گھر بھی بہت دور تھا،
جی
کراچی کا کونا تھا،
تاثرات کچھ اس نے اچھے دیے تھے مجھے مسلمان ہونے کے بعد، کہ میں نے اس کے بیٹے کو بھی دیکھا کہ یہ نگاہ نیچے کر کے بیٹھا تھا، اور میں عورت لے گیا تھا امتحان کے لیے، کہ یہ عورت کو تاڑتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ، تو بیٹے نے بھی اس کے عورت کی طرف نہیں دیکھا، وہ نگاہیں جھکائے بیٹھا رہا، تو یوں الحمدللہ اس پر اچھا اثر پڑا، پھر کچھ عرصے تک اس سے کچھ یعنی رابطہ بھی رہا، یہ آتے جاتے بھی تھے، یہ ڈاکٹر بھی تھے، یہ کلینک بھی کھولا تھا انہوں نے، اب یہ کہ کافی سال میں کچھ رابطہ ہے نہیں، اللہ بہتر جانے زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں،
لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ،
الحلیم الکریم،
الحلیم الکریم،
سبحان اللہ،
سبحان اللہ،
رب السماوات،
رب السماوات،
السبع،
السبع،
ورب العرش العظیم،
ورب العرش العظیم،
لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ،
الحلیم الکریم،
الحلیم الکریم،
سبحان اللہ،
سبحان اللہ،
رب السماوات،
رب السماوات،
السبعي ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبعي
السبعي
رب العرش العظيم
ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں.
سبحانک اللہم
سبحانک اللہ
وبحمدک
وبحمدک
لا الہ الا انت
لا الہ الا
استغفرك واتوب اليك
واتوب اليك
سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
واتوب اليك
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك لا إله إلا أنت
لا إله إلا
أنت أستغفرك
أستغفرك
وأتوب إليك
وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم
The sunnah and the commands of Allah The sunnah and the commands of Allah Here it is, Madani Muzakira. The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakira. Here it is, Madani Muzakira.